الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب صدق الله العظيم. پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے بغیر حج کیے تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں. اب جو یہ رکوع ہے 25واں اس میں حج کا اصل فلسفہ اس کی اصل حکمت اس کی اصل روح کا بیان ہے. الحج اشہر معلومات حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توفیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. تو حج کے جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے مواقیت کا تعلق ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق فرما دی گئی. فمن فرض فیہن الحج تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو لازم کرنے سے مراد نیت پختہ کر لے اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے. فمن فرض فیہن الحج تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث تو کوئی سہمت کی بات نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے. باقی یہ کہ فسوق اور جدال اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو. اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ کچھ نظر نہیں آتا. یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر, لیکن جھگڑا اور جو غالم گروز کی نوبت ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی جسے 5-6 مرتبہ کی حادث حاصل ہوئی ہے. فلا رفق ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا. نوافل پڑھ رہے ہو اضافی طواف کر رہے ہو کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے جو بھی منافق حج ہے ان پر مستغاث. وہ تگم ونو پر خیر زاد تقوا اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقوا ہے. اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے, ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقوا ہے یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا تقوا ہے نہیں تو کیا ہوگا وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو وہ حج تو حج نہیں ہوگا. لیکن اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے. تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا, بہتر یہ ہے زاد راہ لے کر چلو اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے. اگر تم سائل استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں, خام خاص وہ ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا یہ تو قطعی غلط حرکت ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو مجھ سے ڈرو اے ہوش مندو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو. آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے, اسے بھی اجناس لے جائے تجارت کے لیے, تو وہاں پر دیکھ کر کچھ دفعہ حاصل کر لے, تو یہ تقویٰ کی بنا کی گئی. اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو. فیضا افس تم میرا عرفات, تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو, اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے, الحج العرفہ, حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں, صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے, قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا, باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے, اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے, لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا. اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فذکر اللہ عند المشعر الحرام, یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں آج کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں, آج دن حج کو اور رات منا میں گزارتے ہیں, پھر نو کا دن ہے اصل یوم عرفہ, نو ذی الحج, صبح کو نکلتے ہیں, قافلے چلتے ہیں اور کہیں دوپہر تک, اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے پہنچ جایا جائے, لیکن زہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے. اس لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرصے کے اندر شامل نہیں ہے, وہ اس کی حدود سے باہر ہے, تو اصلیہ اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں, اور اس کے بعد سے غروب آفتاب کا قیام ہے, وہ عرفات کا قیام ہے, اس میں کوئی نماز نہیں, یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند ہیں. اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے, اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں, اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے, تو دعا مانگتے رہیں, یہ بس یہی ہے دعا. قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو, یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے ابھی تلاوت کرے, لیکن یہ کہ عام نماز نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, یہ مستلفہ کا قیام ہے, نو کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے, لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں مشعر حرام یعنی مستلفہ میں, وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور یاد کرو اسے, ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی. اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے, ذکر کے جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور یقیناً اس سے پہلے کہ تم گمراہ لوگوں میں سے تھے, تمہیں معلوم نہیں تھا, حج کی شکل باقی رہ گئی تھی, اس کی روح ختم ہو گئی تھی, اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا, وہ آگے آ رہا ہے. تم عفیز من ہے جو افاد الناس, پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں. قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منا ہی میں مقیم رہیں گے, باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں, یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں, ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے, منا ہی میں قیام رہے گا. یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات کی یاد کر لی ہے, تم عفیز من ہے جو افاد الناس, جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے وہیں سے لوٹے. واستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرتے رہو, ان اللہ غفور رحیم, یقین اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فإذا قضيتم مناسككم, اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو پورے کر لو, فاذكروا اللہ كذكركم آباءكم, تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو, جس شد و مد کے ساتھ. وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر بنا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں راجپوت لوگ ہوتے ہیں ان کے میراثی ہوتے ہیں, اسی طرح وہاں شعرا ہوتے تھے قبائل کے, وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے, ان کے بڑے بزرگوں کی اصناف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے. اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا, فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے اب اسی شد و مد کے ساتھ, بلکہ او اشد ذکرا, بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے, مال کے لیے, اولاد کے لیے, ترقی کے لیے, اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی کو مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے, تو کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے. اس سے بو فی قلوبہم الدنیا, ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس ملا دیا گیا تھا اور محبت, اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے. تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق, ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فمنهم من یقول, اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آپ کے عذاب سے. اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان سے, ہدایت سے. دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو. تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے, پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے, رزق میں بھی کشائش دے دے, تو ٹھیک ہے, تو بری بات نہیں, اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اصل خیر کیا ہے, ایمان اور استقامت. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہاں کے لفظ بہت اہم ہے, ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا. محض یہ دعا کرنے سے, یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی. اب تو یہ نوٹ کر دیجیے, یہی وہ دعا ہے جو رکن یمانی سے لے کر, جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا, تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے, اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اچھا, اس میں سے جو انہوں نے کمایا, اس میں سے کہ وہ تو سارا ملنا چاہیے, لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو, ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو, کوتاہی رہ گئی ہو. اس لیے یہ نہ سمجھ لیا کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازمن ملے گا. مما کسبوا, جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے, اس میں بے ریائی ہے, اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں, ان کو اس کا حصہ ملے گا. واللہ قریب الحساب, اور اللہ تعالیٰ آپ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی, بہت جلدی حساب کر لے گا. اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہے, کمپیوٹر ہیں, کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے. تو اللہ کے یہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر بھی لگے گی. بس کرو آپ یام معدودات, اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا, ایام معدودات, وہ تین دن کے روزے تھے. اس لیے کہ یہاں بھی معدودات قدم گایا ہے, یہ ایام معدودات, اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں, گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخ کے حضر ہب کی, کہ پھر یوم نہر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے, مبیت ہے, وہ تین دن ہے ایام معدودات. فمن تعجل فی یومین, تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فلا اثم علیہ, یعنی تین دن پورے نہیں کرتا, دو دن ہی میں واپسی کو تیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. ومن تاخر, اور جو پیچھے رہے, یعنی تین دن کی مقدار پوری کر لے, فلا اثم علیہ, لمن اتقا, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, لیکن شک ہے تقویٰ. جو دو دن میں چلا گیا تقویٰ تھا, تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. تو تین دن رہا تقویٰ ہے, تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں نہیں شروع کر دی ہوں, یہ اٹھایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے, تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ثابت ہوگا. لیکن یہ کہ اصل شہر جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط کے لازم ہے قبولیت کے لیے, وہ تقویٰ ہے. یہ منصفہ وتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا, تم سب کے سب ہانک کر لے جائے جاؤ گے اسی کی جناب میں. ومن الناس من یوجب کا قوله فی الحیات الدنیا, اب یہ منافقین میں سے گروہ کا خاص تذکرہ ہو رہا ہے. ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہے ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا, اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپ لوگ, چرب زبان, کہ ان کی گفتگو دیکھیے تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فداکار ہیں, اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے. ان کی زبانیں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھلا ہوا ہے, لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے, اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد, تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے. ومن الناس من یوجب کا قوله فی الحیاۃ الدنیا, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے, میں خلوص سے کہہ رہا ہوں, میں بالکل اپنی نیکیتی سے کہہ رہا ہوں, اللہ جانتا ہے. وہ ہو الگ الخصام, حالانکہ سلوا کے وہ دشمن ہے بہت سخت, الگ بہت شدید, اور خصام ختم دشمن کے لیے آتا ہے. وہ الا تولا, جب وہ پیٹ موڑ کے جاتا ہے, تاس ارد, اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے, لطف رفیہ اس میں فساد مچائے, وہ یہ ہو کر ہر سمر نسل اور ہلاک کرے, کہیں کسی کی کھیتی جلا دی, کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا, مار دیا. واللہ لا یحب الفساد, اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, تم باتیں ایسی کرتے ہو, عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے, سوچو تو صحیح ہے. اخذت العزت بالاثم, تو اس کو اپنی عزت نفس, جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے. اس شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا. ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لوں میری غلطی ہے, اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے. اخذت العزت بالاثم, اس کو اور اس پر جابت کر دیتی ہے. فحسبہ جہنم, تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی, اور اب اصل لحاظ, اور یقیناً وہ بہت بڑا ٹھکانا ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ اخلف ابن شریح اس کا یہ کردار ہے, لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے, اور یہ کہ تعویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے, لیکن یہ بھی وہی ہے, کردار ہے. یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا. اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے, اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے, فوری تقابل. اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اپنا تن من دھن. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے. ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا اور نیت کر لی ہو, کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے, کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھے, اللہ تو معاف فرمائے گا, بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا. طے کر لے انسان ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا, کوئی راستہ چل سکے گا, مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں فرق و تفاوت رہے گا, لیکن جس نے لازم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہت شفیق ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے لیے. یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں. افتو منون بباغی کتاب و تکفرون بباغ, کیا تم ہماری کتاب, ہمارے دین, ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خاری ان پر مسلط کر دی جائے, اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب بھوگے. اس کو اب مثبت کہرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, ریزرویشن کے ساتھ نہیں, ایکسپشن کے ساتھ نہیں. اللہ کی بندگی تو کرنی ہے اس معاملے میں نہیں, اللہ کے حکم تو ماننا ہے, لیکن یہ حکم بھی میں مان سکتا, یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے. ادخلوا فی السلم کافة, ٹیک اٹ اور لیو اٹ, یہ پیکج ڈیل ہے, اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, اس کے نشانات راہ جو ہیں, اس کے نشانات قدم جو ہیں, ان کی پیروی نہ کرو. انه لکم عدو مبین, وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات, پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ, کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے. اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی. حکیم بھی ہے, اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے. اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی؟ پھر جزا و سزا کا کیا سوال؟ پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ؟ ہر جنگ ضرور اللہ اور یحم اللہ کی ظلم من الغمام والملائکۃ وقضی الامر. ان کے نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو, جو میٹھا وہ حق اور جو کڑوا ہے وہ ٹھیک. دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے, یہ بھی حکم ہے, دین کا یہ بھی تقاضا ہے, ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں, ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں, بچے برسر اثار ہو جائیں, بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں, میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں, پھر جن میں مکان بنا لوں, پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کر لوں گا, دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے, وہ وقت کبھی نہیں آتا. اسی لیے فرمائے کس شے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہر یل ضرور اللہ کہ اللہ کی ظلم من الغمام, کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں, والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں, وہ قضی الامر اس کو فیصلے چکا دیا جائے گا. کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے, یہ مہلت امت کو اچانک ختم ہو سکتی ہے. پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی, اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ مم ماتا فقط قامت قیامت, ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمق باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو؟ جان لو تم کس کی صحیح سا کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے بولو ختم ہو جائے. تو اپلائی کریں, تین گھنٹے ہو گئے بس, اب جو لکھ لیا لکھ لیا, اب آگے تمہارے پاس مہلت نہیں. وحی اللہ کے جو الامور, اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. سل بنی اسرائیل کم آتے نا ہو ملا تم بلینا, اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی, یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہیں کے راستے پر نہ چلنا, جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا سنن من قبلکم, تم لازمن پیروی کرو گے اور چلو گے انہیں کے نقوش سے پا کر. سل بنی اسرائیل کم آتے نا ہوں من آیت بلینا ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب, لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آ گئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے, اس میں تحریف کرتا ہے, یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے, من بعد ما جات ہو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی, فإن اللہ شدید العقاب, تو یہ جان لو اللہ پھر سزا دینے میں بھی سخت. اس کی مثال وہی رکھیے کہ دو مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, لیکن انہیں سے کہا گیا غربت علیہم الذلت والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا, ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے, ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے, یہاں کی چمک دمک ہے, شان و شوکت ہے, لمبی لمبی کاریں ہوں, چمکیلی نئے ماڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں, حویلیاں ہوں, اعلیٰ کوٹیاں ہوں, یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی, لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی تل جاتی ہے تو پھر کوئی اچھی بات ان کے کوئی زندگی میں نہیں رہتی, نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی. اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں, پھر محرم حضرت اللہ عزت اخرج العباد ہی مطلب یہ بات اتنا رسک, کوئی اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا کو حرام نہیں ہے, کوئی اللہ نے کس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا, لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے, اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر, سب کوئی حل نہیں. زندہ زندگی نے کفر الحیات الدنیا, کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے. وہ حدیث کے ذہن میں لے آئیے, دنیا سلم المومن و جنت الکافر, یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے باغ ہے. یہ خمون میں لذین آمنوں, اور وہ مذاق اڑاتے اہل ایمان کا, دیکھو ان فینیٹکس کو, ان پاگلوں کو, ان دیو پیخوں کو. وہ خمون میں لذین آمنوں من لذین تقوا من لذین تقوا فوقهم یوم القیامۃ, اور جن لوگوں نے تقوا کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے, اور بلکہ ہمیں سورہ متفقین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب, یہ جنت کی طرف اشارہ ہے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے, جسے میں نے عرض کیا تھا بڑے بڑے حکیم اور خوشنما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں. دو کلریاں یعنی شریعت عبادات اور معاملات, دو لڑیاں انفاق اور جہاد, قتال, جہاد بالمال, جہاد نفس، اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم. اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف، آیت الآیات، آیت البر، اور یہ آیت الاختلاف. اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے؟ اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وحدت ابیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے. صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، وہ اس آیت سے معلوم ہوگا. کان الناس امتا واحدۃ، اس میں کوئی شک نہیں، پہلے تو انسان سب قسم ایک امت تھے، حضرت آدم کی نسل، حضرت آدم نبی ہے تو امت ایک ہی ہے. جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات نہیں ہوئی، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں بدلایا، اس وقت تک تو کان الناس امتا واحدۃ، تمام انسان ایک ہی امت تھے. اب یہاں تو سمجھ لیجیے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محدود ہے، تم مختلف ہو. پھر ان میں اختلافات ہوئے، فساد پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے گمراہی کی سرزش اختیار کر لی. ایک بیٹا اگر قابل تھا تو دوسرا قابل بھی تھا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا، جو بشارت دیتے تھے نیکوکاروں کو اور جو خبردار کرتے تھے غلط کاروں کو. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی، تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. مختلف وکیل ان الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم، اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے، تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے، مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی، ہدایت دی جا چکی تھی، من بعد ما جاءتهم البينات، اور اس کا سبب کیا تھا، بغيًا بينهم. یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا، بغيًا بينهم، یہ ارض کو ڈومینیٹ، سر دم سر تھا. سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے، دی ارض ٹو ڈومینیٹ. آدمی جو ہے، میں اس کی بات کی مانوں یہ تو نہ نہیں مانے، یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے، امنگ ہے، یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں، جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے، برے بھی رکھے گئے، نسلی تو انسان میں ہے، اس لیے کہ انہیں کے درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطن میں. حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطن میں چلتی ہے، ایک خارج میں چلتی ہے. تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه وما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه. تب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے، اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی. واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف. لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے. من یشاء، من یشاء میں اللہ کی مشیت بھی ہے، اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. واللہ یهدی من یشاء، جو چاہتا ہے ہدایت کا طالب ہوگا، یہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے، حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے، ہم لازماً ان کو راستہ دکھائیں گے، اپنے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے. یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اب حقیقت تم اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لذا دینے والی آیت ہے. اب دیکھیے، صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے ان کو ایسے سقیم نہیں تھے، ایسے مشکل نہیں تھے. وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی. اب ان سے ہے خاص طور پر ہوئے سکون. حضرت خطاب عام ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سکون کسی خاص طبقے کی طرف ہے. تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے. ہم حسن سے منتق گر جنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یا کہ تم مثل النظیر خلاؤ من قبل تم، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی میں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے. مست ہو باسا، انہیں آلیا پہنچی، ان کو سختی بھوک تھی، ور اور تکالیف، زلزلو اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی رسول اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب. یا اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ آزماتا ہے. یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے 19 رکوع میں بالکل شروع میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لازمن آزمائیں گے. یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے, پھولوں کی سیج نہیں ہے. حق کا راستہ ہے, یہ کانٹوں بھرا بستر ہے, کانٹوں بھرا راستہ ہے. اس کے لیے ذہن تیار ہو جاؤ. دب رہے منزل لیلا کہ خطر ہاس بسے, شرط اول قدم نس کے مریضوں باشی. دیکھ سمجھ کر آؤ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. یہ آیت پھر مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ. تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے. سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے, اے نبی بشر المؤمنین, اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں. یہ قانون ہے کہ مانگا یوں سے قوم یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے, جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کرے. تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق چنتا ہے. قلمان فقتم من خیر, کہہ دیجیے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے, دولت میں سے, مال اسباب میں سے. قلیل والدین, سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے. والاقربین, اور رشتے داروں کا ہے. والیتامہ, اور یتیموں کا ہے. والمساکین, اور محتاجوں کا ہے. وابن السبیل, اور مسافر کا ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. اور جو بھی خیر تم کماؤ گے, جو کام بھی اچھا کرو گے, جان لو اللہ کے علم میں. یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے. تمہیں اگر اللہ سے لینا ہے تو اللہ کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے, اور تمہارے دانے ہاتھ میں جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا. اب یہ سخت آیت اور آ گئی. کوتبہ علیکم القتال, میں نے کہا تھا کہ یہ گھڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں, تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی, تو یہ نظر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ. ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی. ایک سویا کے تسلسل ہے. کوتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم, مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گرام گزر رہی ہے. یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے. اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے. لہذا اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے, اور میں نے آپ کا کیا تھا, منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی خلا جوئی سے کام لو, پر دعوت تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ. یہ جنگ ونگ جو ہے, لڑائی بھڑائی, اس میں تو بہت خرابی ہے, یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا, تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جہاں منافقین کہتے تھے, جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے, لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا. ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے مدینے کے اندر, ابھی وہ ایمان لائے ہیں, ان کی تربیت کی براہل ابھی گزرے ہی نہیں. تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں ابھی انقباض پیدا ہو رہا تھا. کتبہ علیکم القتال وکرہ لکم, تم پر اب جو کتبہ کا لفظ آ گیا ہے, کتبہ کتبہ علیکم الصیام, کتبہ علیکم القصاص فی القتلہ, کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ. وصیت کا حکم آیا کتبہ, روزے کا حکم آیا کتبہ, اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے. کتبہ علیکم القتال وکرہ لکم, وہ تمہیں بری لگ رہی ہے, تو آسان تک رہ چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو. وہ ہوا خیر الرقم, حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وہ آسان تو چاہیے, وہ ہوا شر الرقم, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو, ذرا حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو, تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو, تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو. جس وقت کے لیے جو حکم موجود تھا اس وقت وہ حکم تھا. کفو ایدیکم, 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا, اب فرض ہو رہا ہے قتال. اب تمہارے لیے لازم تھی وقت کا جو ہے امر الحال کو پہچانو. تم اللہ عالم ونت اللہ کا عالم ہو یہ قانون اکانی شاہی حرام کے تعلیم تھی. اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں حج کا ہے عمرے کا ہے تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے, وقت نہیں تفصیل سے میں بیان کر سکوں, کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا اور اس میں ہی تو قتال ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا. اس پر شور اٹھا لیا, دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے, بنے پھرتے ہیں اللہ والے رسول والے دین والے آخرت والے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کو انہوں نے بٹا لگا دیا اس میں جنگ کی ہے. یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں. یہ سنونا کا نشان حرام قتال سی یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم اور قتال سی ہے کبیر. کہہ دیجیے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وہ صد عن سبیل اللہ ہے وہ کفرم بھی وہ مسجد الحرام ہے وہ اخراج والے ہی اکبر عند اللہ. یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا, اللہ کا کفر کیا, مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے, اب یہ نہیں جا سکتے بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے, اخراج اہل ہی نہیں ہو اس میں سے لوگوں کو نکلنے پہ مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو, اکبر عند اللہ گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شے کی برائی ہے. ول فتنت و اکبر و بن القاتل یہ پہلے بھی آ چکا ہے, ول فتنت و اشد و بن القاتل اب آیا, ول فتنت و اکبر و بن القاتل. فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے, اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے, بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں, حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں, حلال اپنے حلال دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو, شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں, یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں لازمی ہیں اور ذنا کے راستے کھلے جائیے. جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا, وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کل فتنہ تو اکبر من القاتل فتنہ جو ہے بہت بڑی قتل کے مقابلے میں. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہوں, وہ تو کھلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے. یہاں اشارہ ہو رہا ہے اس کے کنہیں مت کا سب, کیونکہ اب یہ تنہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے, اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے اس کے لیے ضروری تیاری. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا وہ تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے. ومن یرتد منکم عن دینہ اور سن لو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے بھائی امر اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی وہ ہوا کافر وہ کافر ہی تھا فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبس ہو گئے. پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھی, کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھی, کتنا ہی جو ہے انفاق کیا تھا, صدقات دیے تھے, کچھ بھی کیا, سب کا سب زیرو ہو جائے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یقیناً وہی لوگ جو ایماندار ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. بڑا لطیف قرض ہے ان پر, جا رہے ہیں حرام کے راستے پر, اللہ رحمت فرمائے گا, اللہ رحمت نہیں فرماتا, اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے. اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے, وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے, واللہ غفور الرحیم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. یہ سلولہ کا جو خمر والمیسر, اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا, کچھ احکام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں, تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہے کٹی ہوئی. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں, پھر فیہما اثم کبیر, اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے, پمنا ہے الناس, اور لوگوں کے لیے کوئی منفاط سے نہیں ہے. وہ اسم ہوما اکبر و بن رحما, اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑا ہے. بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو, اب تمہاری اپنے سلیم کے حوالے معاملہ ہے, حقیقت تم پر کھول دی گئی, یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پرائے میں نہیں. بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں, وہ تو ہے میں سے غرض وشاخ ہے کچھ روسی آپ کو, کہ گولا بے سے بھی مجھے دن رات چاہیے, اور میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا, ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا. یہ حکمت سمجھ لیجیے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا. شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے بھی چراتا ہے. درنوان تو سیل افیکٹ, مواجہ کرنے کو تیار نہیں, فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بٹر فیس آف لائف کو, تو میں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات لائی, اور جوا بھی محنت کی نفی ہے, چانس داؤ لگاؤ. ایک ہے محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے, مشقت کر رہا ہے, کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کا ریڑی چلا رہا ہے, وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے, اور یہ کہ داؤ لگاؤ چاؤ سے کمانا, چانس پر کمانا, یہ بھی محنت کی نفی ہے. تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے. یا کرونا کان خمر و محسوس پھر سی ہوما اسم کبیر و مناف اور انداز و اسم و ہوما اکبر و مدنا سے ہما میں یہ سرونا کا ماضا یہ ان سے اون کو لینا, اور یہ پوچھتے کتنا خرچ کریں, انسکو 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 وانسکو فی سبیل اللہ ملا ترکو بے عیدی کی ملت پہلو کا یہ آج پر کل پڑھ چکے ہیں. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو, کتنا خرچ کرے کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے. فرمایا قول الاف, جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد. اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو, نہیں, ضرورتیں اپنی پوری کرو, پھر جو اب تمہارے پاس ہے. اب یہ سمجھئے کہ یہ کمیونسٹ فلاسفی ہے, اس میں بھی ایک اصطلاح سرپلس ویلیو, ایک سرپلس ویلیو یہ ہے آپ, جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے یہ سرپلس ویلیو ہے, یہ اللہ کے راہ میں دے دو. اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے, میں بچا کے رکھوں. یہ سلولہ کا بازار ان سے کون کرے گا, لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں کیا ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا. یہ ہے باطنی روح جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا, وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا, اپنی ضرورتیں کم کرے گا, اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں دے گا. یہ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے گا جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹرن نہ کروں, اسے میں دے. اس انفاق پر پورے دو رکوع آگے آنے والے ہیں سورہ مبارکہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو, غور کرو, پھر دنیا والا آخرہ. تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے, آخرت کے بارے میں. دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا, نہ کھاؤ نہ پیو, چلے کسی کرو, چلے جاؤ جنگلوں میں, نہیں. اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے, گھر گرستی ہے, شادی کرو, بیوی بچوں والے لوگوں ان کے بھی حقوق کو ادا کرو, ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے. تو تفکر پھر دنیا والا آخرت کے لیے, لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے. دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے, آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے, اس کو جان لیں. اسی کے حساب سے ایلوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سیلف پروپورشن اگر غلط ہو گیا کیا بات, ہر چیز کلپٹ ہو جائے. ایک دوا کے دوسرے میں کوئی چیز زائد تھی, کوئی کم تھی, آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا, جو زائد تھی کم کر دیا, تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ استفا نہ رہے, نسخہ ہلاکت بن جائے. وہ یہ سنون اکانی یتامہ, اور یہ آپ سے پوچھ رہے یتیموں کے بارے میں, تو اسلام الحم خیر, اے نبی ان سے کہہ دیجیے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا, یہ ہے کہ جو بہتر ہے دیکھی ہے بھلائی ہے. اصل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت یہ ہے, وہ لوگوں کے سامنے تھی, ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, مال مسیم کے قریب تک نہ پھٹکو. یعنی گڑبڑ کر لو گے اپنے اموال میں, اس میں سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے. ہانڈی مشترک ہے, اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے, تم نے بھی کھانا ہے, اچھی اچھی موٹیاں تم نے کھا لی ہے, اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا, لیکن یہ کہ اس کے لیے بےچارے کے لیے سگریٹ چھوڑ دی. یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں, ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اشارہ بڑا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا, انہوں نے حلیہ علیحدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ رہے. اور اس میں تکلیف ہو رہی تھی, ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے, اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ. کوئی اصلاح نہیں ہے ان کے لیے, اصلاح کرنا بھلائی کا ہے. وہی تو خالقوں ہوں فرشوانوں کو, اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مصلح کو بھی. وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے, یہ حلیہ علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے, اور یہ وہ شخص ہے جو حلیہ مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم, اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا, تم پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا. ان اللہ عزیز الحکیم, یقین اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے, لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے, اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے. بلا تنکہ مشرکات حقا یومن نہ, اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. بلا احمد المومن تم خیر المشرک تم ولا آزمت ہو, ایک مومنہ خواہ وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے, خواہ وہ آزاد عورت ہو. ولا آزمت ہوں, اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. ولا تم کے مشرقین, اور نہ نکاح میں دو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے, حتی یؤمنوا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ولا عبد مومن خیر من مشرک ولا عجبتكم, مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو, مشرک سے آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے, مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے, اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں. اولئک یدعون الی النار, دیکھو وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں, تمہیں بھی لے جائیں گے تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ, اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں. وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى, کہہ دیجیے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو, مقاربت نہ کرو. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فإذا تطهرن, اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں, فاتوهن من حيث امركم الله, تو اب ان کی طرف جاؤ, جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو, جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا, اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر سلیم, ہر انسان جانتا ہے, ہر حیوان کو معلوم ہے وہ طبیعت ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لباقت کا پھیر شروع کر دے قوم عمل لوط, تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے, وہ حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ, وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے, ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے بارے میں, جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو, بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے. فاتو حرثکم اللہ کھیتوں, تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ نہیں سکا, یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ دہانی طرف سے پانی طرف سے جدھر سے بھی ہو, لیکن ہو وہ فرض کے اندر, وہ بکر کے اندر معاملہ نہ ہو. فاتو حرثکم اللہ کھیتوں مقدم انفسکم, اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو, یعنی اپنی اولاد. انسان جو ہے جو ہاتھے کے لیے اس کا ایسن بنتی ہے اس کی اولاد. آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے, لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ آسائے تیری شمار ہوتی تھی. وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا. ایک قانون ہے, اس کی قانونیت ہے, ایک ہے تقوی. قانون کی لاش پیروی کی جا رہی ہے تقویٰ نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا, تماشا بن جائے گا, اس کے بعد مثالیں آئیں گی. ابھی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, جان لو تمہیں اسے مل کر رہنا ہے, حاضر ہونا ہے اس انتظام میں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, ایک اور حکم آ گیا, اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مش نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے. قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا, اب یہ قسم کھا بیٹھا اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا, چاہے وہ نیکی کا کام تھا. کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی. مفتاح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب, اس کی وہ مدد کیا کرتے تھے, لیکن مفتاح ہی جب حضرت عائشہ پر تہمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی, یہ بدبخت جس کو میں سرپرستی کرتا رہا, یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہوئی, اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا. یہ سورہ نور میں آئے گا, ان سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو, تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو, قسم کھا لی یا قسم کو کھول دو, کفارہ دو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم ان تبروا وتتقوا, نیکی کا کام کرنے سے, تقویٰ کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا, وتصلحوا بین الناس, اور اس سے لوگوں کے مابین مصالحت کرو. اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا, مصالحت کی کوشش کی, آپ کی بات نہیں مانی گئی, اب اللہ کی قسم ہے صاحب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا, اب میں تو قسم کھا بیٹھا. نہیں بھائی, اصلاح بین الناس جو ہے, اصلاح ذات البین, یہ کرتے رہو, اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دو. واللہ سمیع العلیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ معافضہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے, بغیر عزم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے. یہ عربوں کا رواج ہے, واللہ باللہ سے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا. تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت نیت نہیں ہوتی, بلکہ یہ ان کا ایک, جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے, ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا, واللہ باللہ. تو اس پر معافضہ نہیں ہے. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, ہاں جو تم نے ارادہ کر کے, تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے, اس پر معافہ ہوگا, اس سے توڑو گے, اس کا کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا. وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا, اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے, کچھ سورہ نساء ہے, کچھ سورہ مائدہ. واللہ غفور حلیم, اللہ غفور ہے, بخشنے والا ہے اور حلیم ہے, فوراً نہیں پکڑتا, فوراً سزا نہیں دیتا, مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کریں. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر, اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے کسی شوہر نے قسم کھا لی, اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, ناراض ہو گئے, غصہ آ گیا, میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ ایلا کہلاتا تھا. حضور نے ایلا فرمایا تھا اپنے ازواج مطہرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفسے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے, ہمارا بھی جو نفقات ہیں, ہمارا جو خرچ ہے وہ ڈھائی سو بڑھائے جائے. اس پر حضور نے پھر ایلا کیا, اس کا ذکر ہے تو بعد میں آئے گا. لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے, اب قسم کھا لیے پچھتا بھی رہے, کیا کرے, قسم کھا کے اب بیوی کے پاس کیسے جائے, اب وہ بیوی معلق ہے, نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے, آزاد ہے. جن لذیذ یونون پر اب وہ چار بات یا سوری چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے. اس دوران میں اگر وہ لوٹے, اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لے, تعلق کے غیر و شوق قائم کرے, فإن اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. وإن عزم الطلاق, اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو واقعی اب ان سے سیپریشن ہی ہے, فإن اللہ سمیع علیم, تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی یہ تو چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو, یا ادھر یا ادھر, یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو, اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو. اسی پر غالباً قیاس کیا تھا, بلکہ ساتھ اس سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا. حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے, دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی. ان اللہ لا یفتح یجب ما مثلا ما بعود فما فوقا, تو یہ کچھ لوگ جہاد پر جاتے تھے, کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا. اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے, وہ بیویوں سے دور ہیں, اہل و عیال سے دور ہیں, ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے وقت گزار رہی ہیں. تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عزمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی. فضلت ہفتہ نے کہا چار ماہ. اب میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت چار مہینے ہے. غیر متعلقات یا تربس کا بھی الفت ان ثلاثت کرو, اور جنہیں طلاق دے لی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دیوں کو رو کے رکھیں تین حیض تک. یہ عدت ہے, طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے. اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا, اگر ایک یا دو طلاق ہیں تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے, وہ بعد میں بات آ جائے گی. اور اسی میں چاہے اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا, اب وہ آزاد ہوگی, لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اگر متعلقات مقصد ثلاثت قروء ولا یحل لہن یرتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لے جو کچھ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں. اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ یہ شوہر کو طلاق دے دے گا, وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو, کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس ہے, بچہ بچی جو بھی ہو. ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو دیگر گوشہ ہے, اس کے جسم کا ٹکڑا ہے, اس کے جسم کا لوتھڑا ہے, تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے تو وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے. ولا یحل لہن یرتمن, ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں. ما خلق اللہ فی ارحامہن, جو کچھ سے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں. ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا, اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے, زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لیں. اسے رجعت کہتے ہیں, رجوع رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر اندر, لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں. پہلی طلاق, دوسری طلاق, اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر, اس کا اختیار ہے. بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو, اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں, اس کا اسے حق نہیں. اسے پھر جو مرد کا جو حق ہے وہ بہولت احق کو بے رد دیں گا, وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے. فی ذالک, اس مدت کے اندر اندر, ان ارادوا اصلاحا, اگر وہ واقعی اصلاح ہی چاہتے ہیں. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے. وللرجال علیہن درجہ, اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا, ایک درجہ فضیلت کا, ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے. اللہ عزیز الحکیم, اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت قسم کی پیک ہوئی ہے, اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے. یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا, لہن مثل الذی علیہن, ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر, تو یہ تو مساوات ہو گئی. اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ لام اور آلہ کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں, لام کسی کے حق کے لیے اور آلہ کسی کی ذمہ داری کے لیے. لہن, ان کے لیے حقوق ہیں, مثل الذی علیہن, جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں, جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگ میں پروپورشنل جو ہے اس کے بھی حق دے دیے ہیں. اور اس بات کو کھول دیا, مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وللرجال علیہن درجہ, اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے, فوقیت کا درجہ حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم, اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نہ پسند ہو تب بھی, اللہ تعالیٰ عزیز ہے, حکیم ہے, وہ سب کچھ جاننے والا ہے, اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے, اور حکیم ہے, حکمت والا ہے, اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.